السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لباس کے آداب کے بعد آج ہماری گفتگو کا محور جو ادب ہے وہ ہے مزاح کے آداب. مزاح کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کون سی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کے آداب کیا ہیں، اور کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کیا کرتے تھے. مزاح کی لغوی تعریف، یہ مزح یمزح مزحا ومزاحا ومزاحا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے خوش طبعی کرنا، یعنی کسی کی طبیعت کو خوشی مہیا کرنا، کسی کی پریشانی کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنا. مزاح کی اصطلاحی تعریف، زبیدی کہتے ہیں المباسطة الى الغير على جهة التلطف والاستعطاف دون اذية. کسی بھی مسلمان کو بغیر تکلیف دیے محبت و عاطفت کے ساتھ خوش طبعی کرنا مزاح کہلاتا ہے. تو گویا مزاح یہ کسی بھی پریشانی کو، افسردگی کو، افسوس کو یا فکری گراوٹ کو کم کرنے کے لیے بغیر تکلیف دیے خوش طبعی کرنا، جس میں محبت کا عنصر غالب ہو اور عاطفت کا عنصر غالب ہو. مزاح کی اقسام، مزاح کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک لفظ جو مزاح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کو مداعبہ بھی کہتے. مداعبہ اور مزاح مترادف الفاظ کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو مزاح کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ما کان مباحا، جو مباح جائز ہے، لا یوقع فی معصیہ، اور یہ مزاح انسان کو گنہگار نہیں کرتا. ولا يشتغل عن طاعة، اور نہ ہی یہ مزاح انسان کو اطاعت سے مشغول کرتا ہے، دور کرتا ہے. یہ مزاح اس وقت ہوگا جب انسان کی نیت ٹھیک ہے اور اس کا مقصد شرعی ہے، کسی مسلمان کو خوشی دینا، اور گویا کہ وہ اس حدیث کو ثابت کرنا چاہتا ہے ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ صدقہ بھی ہے، اور احب الاعمال الی اللہ، اور اللہ ذو الجلال کے نزدیک سب سے محبوب عمل بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی مزاح احادیث میں نقل ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کے مزاح، یہ اسی قبیل سے ہیں جن میں شرعی مقصد ہوتا، اور وہ مزاح ان کو اللہ کی اطاعت سے مشغول نہ کرتا اور نہ ہی ان کو کسی کوتاہی کی طرف لے جاتا. اس لیے جو انہوں نے مزاح کیا اس کی معذرت نہیں کرنی پڑی، اور جس مزاح سے معذرت کرنی پڑے گی وہ شریعت کے دائرے سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے گا. جیسے آج کل کچھ بھی کہنے کے بعد کہہ دیتے ہیں نا، اوہ سوری، چلو میں تو مذاق ہی کر رہا تھا نا، چلنے جو ہوگا تو آپ نے چھوڑا ہی نہیں اس کو. مذاق کی دوسری قسم ما کان منہ محرما، ایسا مذاق جو حرام ہے مباح نہیں. کون سا مزاح حرام ہے جس میں حیا باختہ گفتگو ہو, انسان کی کرامت اور عزت پہ حرف زنی ہو, ایسا مزاح جس میں افراط و تفریط ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو صحابہ کرام کو یہ رہنمائی دی تھی, لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا, کسی کا سامان مزاح کرتے ہوئے بھی اور سنجیدگی ہر دو صورتوں میں نہ پکڑو. سنن ابی داؤد 5005. کچھ لوگ کچھ چیز اٹھا لیتے ہیں, میں نے تو مزاح کے طور پہ اٹھائی تھی, کتنی پریشانی ہوئی اس کو. بلکہ حدیث میں آتا ہے ولو سواکن من اراک, کسی کی مسواک کو بھی نہ اٹھاؤ, وہ مسواک جو پیلو کی درخت کی ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المنہی عنہ فی المزاح, وہ مزاح منع ہے, ما کان فیہ افراط او مداومہ, جس میں کسی قسم کی زیادتی ہو اور ایسا ہمیشہ کیا جائے, لأنه يشغل عن ذکر اللہ, ایسا مزاح انسان کو ذکر سے مشغول کر دیتا ہے, وعن التفکر فی مهمات الدین, اور دین کے بڑے بڑے کاموں سے اسے مشغول کر دیتا ہے, روک دیتا ہے, وَيُقَسِّ الْقَلْبَ, اور دل کو بھی سخت بنا دیتا ہے, وَيَزْرَعُ الْحِقْدَ, اور انسانی دلوں میں حسد کو پیدا کرتا ہے, وَيُسْقِطُ الْمَهَابَ, اور انسان کی ہیبت گرا دیتا ہے, وَالْوَقَار, اور اس کا وقار بھی گرا دیتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں من الغلط ان يتخذ المزاح حرفه, یہ غلط بات ہے کہ انسان مذاق کو اپنا پیشہ ہی بنا لے, ہابی بنا لے, مشغلہ بنا لے. ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں المزاح على ضربين, مزاح کی دو قسمیں ہیں, فمزاح محمود ومزاح مذموم, ایک ایسا مزاح ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے اور ایک ایسا ہے جس کی مذمت کی جاتی ہے. فأما المزاح المحمود, تعریف کیا گیا مزاح وہ ہے, الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم, وہ مزاح جس میں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی اور ناراضگی نہ ہو اور نہ اس میں کوئی گناہ ہو اور نہ ہی اس میں قطع رحمی کے پہلو ہوں. وَأَمَّا الْمَزَاحَ الْمَذْمُومَ, مذمت کیا گیا مزاح یہ ہے, فَالَّذِي يُسِيرُ الْعَدَاوَةَ, جو دشمنی کو بھڑکاتا ہے, ویذہب البہا, انسانی چہروں کی رونق کو لے جاتا ہے, ویقطع الصداقہ, دوستی مضبوط ہونے کے بجائے ٹوٹ جاتی ہے, ویجری الدنی علی, اور سطحی قسم کا انسان بھی اس پہ جرت کرتا ہے, ویحقد الشریف بہ, اور اچھا آدمی بھی اس پہ حقد اور حسد کرنے لگ جاتا ہے, یعنی غیظ و غصے کا شکار ہو جاتا ہے. مزاح کی لغوی اصطلاحی تعریف اور اس کی دو قسموں کی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد مزاح کے فوائد. مزاح کا سب سے پہلا فائدہ ہے حل المشاکل الاسریہ, خاندانی مشکلات کا حل, اور خصوصاً جب زوجین آپس میں ناراض ہوں اور معاملہ انتہائی کٹھن اور کٹھنائیوں کی طرف چلا جائے, تو معمولی سا مزاح اس وحشت اور دوری کو دور کر دیتا ہے اور ان کی محبت کو واپس لے آتا ہے. مزاح کا دوسرا فائدہ, اس سے انسان کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے جب دینی مصلحت بھی ہو, جب کسی کو آپ خوشی دینا چاہتے ہیں یا اس کے دل میں انس پیدا کرنا چاہتے ہیں. تیسرا فائدہ, زندگی کے بعض مشاغل میں مزاح نفع دیتا ہے. مثال کے طور پہ طب ہے یا دیگر مشغلے. ایک مریض جو اپنی زندگی سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھا ہو, مایوس ہو چکا ہو اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے اور بڑی تکلیف میں ہے, تو ڈاکٹر اس کے ساتھ اگر مزاح کرتا ہے کہ آپ کی رپورٹس تو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں اور لگتا ہے کہ مجھے کو آئندہ 10 دن میں خبر ملے گی کہ آپ کا ولیمہ ہے. چوتھا فائدہ, لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنا اور ان کی قربت حاصل کرنا. لیکن یہ قربت حاصل کرنے کے لیے حق کو نہ چھوڑا جائے, جھوٹ کو شامل نہ کیا جائے. پانچواں فائدہ, تقویت البدیہ واستثارۃ الذکا, ذہن تیز ہوتا ہے اور انسان اپنی صلاحیت کو جلا دیتا ہے اس مزاح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے جب ایک شخص کو کہا تھا کہ میں آپ کو, جب اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے اونٹ چاہیے, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اونٹ کا بچہ لے جائیے. اللہ کے رسول, میں اصنع بولد الناقہ, میں اونٹنی کے بچے کو آخر کیا کروں گا, اتنا لمبا سفر ہے. تو آپ نے فرمایا, وَهَلْ تَلِدَ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقَ, اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا نا. چھٹا فائدہ, ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, مزاح جب کسی برائی یا غلط چیز کے ساتھ نہ ہو تو بسا اوقات انسان کے غم اور فکر کو بھی دور کر دیتا ہے, مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے. اس لیے عقل مند اور دانش مند ایسا مزاح کرتا ہے, ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے, ایسی تعبیرات لے کے آتا ہے جس سے واقعتاً کسی کے دل میں سرور پیدا ہو اور مایوسیاں دور ہوں. اور کسی کے ساتھ برائی کرنے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. مزاح کے آداب, مزاح کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مزاح کرنے والے کو مزاح کی صحیح معرفت ہو, فقہ المزاح سے واقف ہو. یہ نہ ہو کہ وہ دیکھ گالی اور کہے میں تو مزاق کر رہا تھا, یہ کون سا مزاح ہے. ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, العاقل يتوخى بمزاحه احد حالين لا ثالث لهما, دانش مند مزاح سے دو کیفیتوں میں سے کسی ایک کیفیت کو اختیار کرتا ہے, تیسری کوئی کیفیت نہیں ہوتی. نمبر ایک, ایناس المصاحبین والتودد الى المخالطین, اپنے ساتھیوں کے اور اپنے درمیان انس پیدا کرنا اور جن کے ساتھ وہ رہتا ہے ان سے محبت کو بڑھانا. وَهَذَا يَكُونُ بِمَا أَنِسَ مِن جَمِيلِ الْقَوْلِ وَبَسْطٍ مِن مُسْتَحْسِنِ الْفِعْلِ. وَهَذَا يَكُونُ, اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا, بِمَا أَنِسَ مِن جَمِيلِ الْقَوْلِ, کہ وہ اچھی بات کرے, خوبصورت بات. وبسط من مستحسن الفعل, اور اچھے کام کو دیکھ کے کوئی کمنٹس جاری کرے. اس لیے لقمان حکیم نے کہا تھا, یا بنی اقتصد فی مزاحک, بیٹا مزاح حساب کا کرنا. فان الافراط فیہ, کیونکہ اس میں زیادتی, یذہب البہاء, یہ تمہاری شخصیت کی رونق کو لے جائے گی. وَيُجَرِّ السُّفَهَا, بے وقوفوں کو جرت دے گی. وَالتَّقْصِيرَ فِيهِ, اور مزاح میں اگر تقصیر کرو گے, ہر وقت منہ بنا کے بیٹھے رہو گے, نَقْصٌ بِالْمُؤَانِسِينَ, تو اس سے محبت کرنے والے بہت تھوڑے ہو جائیں گے. وَتَوَحُّش بِالْمُخَالَطِينَ, اور آپ کے ساتھ رہنے والے آپ سے وحشت محسوس کریں گے, کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. دوسری کیفیت, اَن يَبْتَغِ مِنَ الْمَزَاحِ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ, وَحَدَثَ بِهِ مِنْ هَمٍّ، کہ وہ صرف کسی کے غم کو جو طاری ہو گیا ہے، جو فکر اسے لاحق ہو گیا ہے، اس کے غم اور فکر کو زائل کرنے کے لیے کچھ بات کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی گفتگو مزاح میں تھی وہ اسی قبیل سے تھی، آپ صرف ان کو ریلیکس کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا ادب، مزاح میں جھوٹ سے اجتناب کیا جائے اور حق سچ کو اختیار کیا جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں جھوٹ ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 2494، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لامزح، میں مزاح کرتا ہوں، ولا اقول الا حقا، لیکن میں کہتا وہی کچھ ہوں جو حق ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 2509، سلسلہ صحیحہ 1726، انی وان داعبتکم فلا اقول الا حقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگرچہ آپ سے مزاح تو کرتا ہوں، مداعبت تو کرتا ہوں، لیکن میں کہتا حق ہی ہوں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک تداعبنا، آپ ہم سے مداعبت کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں آج کل کہا جاتا ہے نا، فلاں تو بہت جھول مول کرنے والا ہے، ایسی بات کر دے گا کہ بندہ سپیچ لیس ہی ہو جاتا ہے۔ قال نعم، جی ہاں، غیر انی لا اقول الا حقا، میں مزاح تو کرتا ہوں لیکن حق بات ہی کہتا ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود 4802، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترك المراء وان كان محقا، میں جنت کے چبوترے پہ گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں اس شخص کو جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ وببیت فی وسط الجنہ لمن ترك الكذب وَإِن كَانَ مَازِحَ، اور میں جنت کے درمیان میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو مزاح میں بھی جھوٹ کو چھوڑ۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور میں جنت کے بالا خانے میں گھر لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ بحز بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اس کے دادا سے بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود 4992، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للذی یحدث، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، یحدث فیکذب، وہ بات کرتا ہے اور پھر جھوٹ بولتا ہے، کیوں، لیضحک به القوم، صرف کسی قوم کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے۔ ویل اللہ، ویل اللہ، ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ 2987، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی عجوز من بنی عامر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورود مسعود ہوا میرے پاس، یعنی آپ تشریف لائے، اور میرے پاس بنی عامر کی ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ فقال من هذه العجوز، یہ کون ہے بوڑھی عورت؟ فقلت من خالاتی، یہ میری خالاؤں میں سے ہیں۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ رب تعالی مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا یا ام فلان، اے فلان کی ماں، ان الجنہ لا تدخلها عجوز، جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ فولت تبکی، وہ اٹھی اور روتی روتی جا رہی تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا اخبروها، اس کو جلدی سے خبر دو، انها لا تدخلها وهي عجوز، وہ جنت میں داخل ہوگی لیکن بڑھاپے کی حالت میں نہیں۔ ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا، جو بھی جنت میں قیامت کے دن جائے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی فریمنگ کریں گے اور دوبارہ اسے بڑھاپے سے جوانی کی طرف اور جوانی سے کنوارے پن کی طرف لائیں گے۔ عربا اترابا، مذاق کا تیسرا ادب، مذاق کرتے وقت حد اعتدال میں رہے اور افراط و تفریط سے اجتناب کرے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، من اکثر من شیء عرف به، جو چیز زیادہ اختیار کرتا ہے انسان اسی سے معروف ہو جاتا ہے۔ ومن مازح استخف به، جو کثرت سے مذاق کرتا ہے اسے شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ ومن کثر ضحکه ذهبت هیبته، جو کثرت سے کہکہ لگاتا ہے اس کی ہیبت چلی جاتی ہے۔ اور امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی اس لیے فرماتے ہیں، المزاح ان کان علی الاقتصاد فهو المحمود، وہ مزاح جو حد اعتدال میں ہو وہ تو تعریف کیا گیا مزاح ہے۔ اور جمال الدین قاسمی بیان کرتے ہیں، فالافراط فیہ، مزاح میں زیادتی کرنا، یورث کثرۃ الضحک والضغینۃ فی بعض الاحوال، یہ بس اوقات دلوں میں بغض پیدا کر دیتا ہے اور کثرت ضحک کا سبب بنتا ہے کہکہ لگانے کا۔ ویسقط المہابۃ والوقار، اور انسان کی ہیبت اور وقار کو بھی لے جاتا ہے۔ ویشغل عن ذکر اللہ والفکر فی مہمات الدین، اللہ کے ذکر اور دین کے بڑے بڑے کاموں سے انسان کو مشغول کر دیتا ہے۔ واما المداومۃ علی فانها اشتغال باللعب واللہو، اور جو ہمیشہ کام ہی رکھتا ہے تو وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس اس کی زندگی کا مقصد کھیل کود ہی ہے۔ زبیدی بیان کرتے ہیں، آئمہ دین نے کہا ہے، الاکثار منہ والخروج عن الحد مخل بالمروءة والوقار، جو شخص حد اعتدال سے بڑھ کے مزاح کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے یہ مروت کے بھی مخالف ہے اور وقار کے بھی منافی ہے۔ والتنزه عنه بالمرة والتقبض مخل بالسنة والسيرة النبوية المأمور باتباعها والاقتداء، اور بالکل مزاح زندگی میں لانا ہی نہ، اور انقباض رکھنا، کھلے چہرے کی بجائے ہر وقت چہرے کو عبوس رکھنا، یہ سنت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی آشنائی میں مخل ثابت ہوتا ہے، جس کی اتباع کرنے کا میں حکم دیا گیا ہے۔ وخیر الامور اوسطها، اور بہترین کام وہی ہے جو میاں نبوی سے کیا جائے. جمال الدین قاسمی کہتے ہیں وَمِن ثَمَّ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ, اور یہاں اہل علم کی ایک بات یاد رکھنی چاہیے, وَمِنَ الْغَلَطِ الْعَظِيمِ, ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے, اَن يَتَّخِذَ الْمَزَاحَ حِرْفَةً يُوَاظِبُ عَلَيْهِ, کہ کوئی شخص اپنا اس کو مشغلہ بنا لے اور ہر وقت یہی کچھ کرتا رہے, وَيُفَرِّطُ فِيهِ, اور افراط و تفریط کا شکار ہو اور دلیل یہ پیش کرے کہ اللہ کے رسول بھی تو ایسا کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. پھر انہوں نے ایک مثال دی, جیسے کہ ایک شخص دن کو نکلے, کہاں کہاں حبشی تماشا کر رہے ہیں, وہاں جا کے کھڑا ہو جائے, بچوں کو بھی لے جائے, بیوی کو بھی لے جائے اور ان کا رقص دیکھ رہا ہے, اور ساتھ یہ کہے دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی تو سیدہ عائشہ کو یہ موقع فراہم کیا تھا نا, کہ وہ بھی عید کے دن جو ہے وہ حبشیوں کا وہ کھیل دیکھ سکے. کھیل اور رقص میں کوئی فرق نہیں ہے, اور وہ عید کا دن اور یہ سارے سال کی عادت. وَهُوَ خَطَعَ, اسی جمال الدین قاسمی کہتے ہیں یہ غلط ہے. فَإِنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ الْمُطَايَبَاتِ مَنْقُولَةٌ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ, یہ اپنا شوق بچوں اور عورتوں کے ساتھ پورا کرتا ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قلبی کمزوریوں کا علاج کیا تھا کہ آج خوشی کا دن ہے, یہود و نصارہ اپنی خوشیاں مناتے ہیں. من غیر میل الی ہزل, آپ نے اس علاج کے ساتھ ساتھ یہ واضح کیا تھا کہ اللہ کے رسول کا کوئی قلبی میلان نہیں تھا. من غیر میل الی ہزل, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چھوڑی آپ کے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی تو آپ کچھ وقت دینا چاہتے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہاں عائشہ بس, تو اپنے کسی فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مشابہ سمجھ لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے, جب تک کہ وہ صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو اور جس پر قیاس کر رہا ہے وہ اسی کیفیت سے نہ ہو. مذاق کا چوتھا ادب, بہت زیادہ کہہ کہا لگانے سے اجتناب کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, جامع الترمذی 2305, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی هؤلاء الكلمات, کون ہے یہ جو کلمات مجھ سے لے, فیعمل بهن, اور پھر ان کے مطابق عمل کرے, او يعلم من يعمل بهن, یا ایسے لوگوں کو سکھا دے جو عمل کرنا چاہتے ہیں. فقال ابو ہریرہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, فقلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو لیتا ہوں. فأخذ بیدی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا, فعد خمسن, اور پانچ چیزیں شمار کی, وقال, اور فرمانے لگے, اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام چیزوں سے بچ جاؤ تم تمام لوگوں سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ, وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس, رب تعالی نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ تم کائنات کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے, واحسن الی جارک تکن مؤمنا, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تم مومن بن جاؤ گے, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو, تَكُن مُسْلِمًا, آپ مسلمان بن جائیں گے, قابل رشک, وَلَا تُكْسِرِ الضَّحْكَ, اور تم زیادہ کہہ کہانا لگانا, فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ, کیونکہ کثرت سے کہہ کہا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, یا یہ کثرت سے کہہ کہا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ پانچواں ادب، مزاح کرتے وقت تعییر اور تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ تعییر عار دلانا، برے القابات سے، سخریہ مذاق سے اور حقیرانہ کلمات سے مخاطب کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ الحجرات کے اندر آیت کا نمبر ہے 11، رب تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اور آیت کا مفہوم آپ سب کے سامنے واضح ہے کہ رب تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی کسی سے مذاق کرے۔ مرد مرد سے مذاق نہ کرے، عورت عورت سے مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کو مذاق کر رہا ہے وہ اس سے اچھا ہو، اور ہو سکتا ہے جس کو مذاق کا نشانہ بنا رہی ہے وہ اس سے اچھی ہو۔ اگر مرد مرد کو مذاق نہیں کر سکتا، عورت عورت کو مذاق نہیں کر سکتی، تو پھر یہ مرد کسی عورت کو بھی مذاق نہیں کر سکتا، اور عورت کسی مرد کو بھی مذاق نہیں کر سکتی۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے بلانا اور کوئی عیب لگا دینا، برے ناموں سے پکارنا، اور وہ بھی ایمان کے بعد، رب تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع کیا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 2564، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا تحاسدوا، تم آپس میں حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، اور نہ تم نجش کیا کرو۔ اس کے مختلف معنی ہیں، کسی بھائی کو تنگ کرنے کے لیے کسی چیز کا ریٹ بڑھا دینا۔ ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھو۔ ولا تدابروا، اور پشت پیچھے باتیں بھی نہ کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی کی ڈیل کو تڑوا کے خود ڈیل نہ کیا کرو، ایک بھائی نے کوئی چیز خریدی ہے تو اس کو خریدنے دو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے بن جاؤ بھائی بھائی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلم، نہ وہ مسلمان مسلمان پہ ظلم کرتا ہے۔ ولا یخذل، اور نہ ہی اسے وہ ذلیل کرتا ہے۔ ولا یحقر، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ ویشیر الی صدری، اور آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ ثلاث مرات، آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا۔ بحسب امرئ من الشر، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر جانے۔ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ہر مسلمان کے مسلمان پر تین باتیں یہ حرام ہیں، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ کسی مسلمان کا خون بہائے، اس کا مال لوٹے یا اس کی عزت کو تار تار کرے. ابن حبان فرماتے ہیں روضۃ العقلاء کے اندر المزاح اذا كان فيه اسم فهو يسود الوجه، مزاح کے اندر جب گناہ ہو تو یہ انسان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. ویدمی القلب، اور دل کو خون و خون کر دیتا ہے. ویورث البغضاء، اور بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے. ویحیی الضغین، اور چھپی ہوئی عداوت کو بھی زندہ کر دیتا ہے. وَإِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَعَصِيَةٍ، جب مزاح برائی میں نہ ہو، يُسَلِّ الْهَمَّ، تو یہ غم کو دور کرتا ہے. وَيُرَقِّعُ الْخُلَّةَ، اور دوستی کو مضبوط کرتا ہے. وَيُحْيِي النُّفُوسَ، اور انسانی مرے ہوئے نفس کو زندہ کر دیتا ہے. وَيُذْهِبُ الْحَشْمَةَ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ أن يستعمل من المزاح ما ينسب بفعله إلى الحلاوة. اس لیے واجب یہ ہے دانشمند پر کہ مزاح وہ استعمال کرے جس کے کرنے سے انسانی زندگی میں حلاوتیں آئیں. ولا ينوي به أذى أحد ولا سرور أحد بمساءة أحد، کبھی بھی اپنے مزاح سے کسی کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو، اور نہ ہی کسی کو تکلیف دے کر اس کے نتیجے میں کسی کو خوشی دینا یہ اس کا مقصود ہو. مزاح کا چھٹا ادب، مزاح کرتے وقت کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کیا جائے. عبداللہ ابن السائب بن یزید اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود 5005، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا، تم میں سے کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا کوئی سامان کھیلتے ہوئے یا سنجیدگی سے اٹھائے. وَمَنْ أَخَذَ عَصَى أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا، کسی نے کسی کی لاٹھی بھی پکڑی ہے تو اسے واپس لوٹائے. عبد الرحمن ابن ابی لیلا روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود 5005، حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا، انہم کانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. فنام رجل منہم، تو ان میں سے ایک شخص کو نیند آگئی. فانطلق بعضهم الى حبل معه، تو ایک شخص ان میں سے جس کے پاس ایک رسی تھی وہ گیا. فَآخَذَهُ، اور اس رسی کو پکڑا. فَفَزِعَ، تو گھبرا گیا جو سویا ہوا تھا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يُرَوِّعَ مُسْلِمًا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. ساتواں ادب، مزاح کرتے ہوئے اہل علم اور معرفت و عرفان رکھنے والے ان کو نشانہ نہ بنایا جائے. قرآن مجید کے اندر سورۃ التوبہ میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے 6664، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة منافق اس بات میں ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں کہ کوئی سورت نہ نازل ہو جائے ان پر جو ان کا ما فی الضمیر کو واضح کر دے کہ انہوں نے نفاق کون سا چھپایا ہوا ہے قل استہزئوا کہہ دو ان سے مذاق کرتے ہو نا کر لو ان اللہ مخرج ما تحذرون اللہ وہ نکالیں گے جس چیز سے تم ڈرتے ہو نا کہ تمہارے دلوں کے نفاق سے کوئی واقف نہیں ہے رب تعالیٰ تو واقف ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ اور اگر تم سوال کرو گے ان سے تو ضرور کہیں گے ہم تو بس کھیل کود کر رہے تھے بس تھوڑا سا ماحول ہم چلی بنانا چاہ رہے تھے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اللہ کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو لا تعتذروا ابھی تمہیں معذرت کی ضرورت نہیں ہے قد كفرتم بعد ایمانکم تم ایمان کے بعد تم نے کفر کو اختیار کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا سورۃ النساء 140
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
وقد نزل عليكم في الكتاب اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب کو نازل کیا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها جب تم یہ سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کا کفر کیا جا رہا ہے وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور اسے مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ جب تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ نہیں دیتے اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اگر تم بیٹھے رہے تو تم بھی ان جیسے ہو گئے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا بے شک رب تعالی منافقوں کو جو عقیدے کے منافق ہیں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا ہی جمع کرنے والے اور سورۃ الانعام میں رب تعالی نے فرمایا 6:8
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری نشانیوں میں ہماری آیتوں کے بارے میں اس طرح کا پہلو اختیار کر بیٹھے ہیں توہین آمیز فعارض عنہم ان سے اعراض کیجیے حتی یخوض فی حدیث غیری جب تک وہ کسی اور بات کی طرف نہیں جاتے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا ہے تو نصیحت تمہارے پاس پہنچ چکی ہے ایسے ظالموں کے ساتھ جو اپنی جانوں پہ بھی ظلم کرنے والے ہیں اور ایمان پہ بھی ظلم کرنے والے ان کے ساتھ تمہیں نہ بیٹھنا زید ابن اسلم بیان کرتے ہیں ان رجلا من المنافقین قال لعوف ابن مالک فی غزوة تبوک منافقین میں سے ایک شخص نے عوف بن مالک سے کہا غزوہ تبوک میں ما لقرائنا هؤلاء ارغبنا بطونا واكذبنا السنة واجبننا عند اللقاء کیا ہے ان لوگوں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو بس کھانے کی فکر ہوتی ہے زبان سے جھوٹ بولتے لڑائی کی باری ہو تو بزدلی دکھاتے ہیں فقال له عوف عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کذبت جھوٹ کہہ رہے ہو ولکنک منافق تم تو اصل میں ہو ہی منافق لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور انہیں خبر دوں گا فذهب عوف الى رسول الله ليخبره تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ ان کو خبر دے فوجد القرآن قد سبقه قرآن پہلے نازل ہو چکا تھا قال زید زید بن اسلم کہتے ہیں قال عبداللہ بن عمر کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فنظرت الیہ متعلقا بحقب ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس منافق شخص کو دیکھا جس نے یہ کہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ چمٹ رہا تھا تنکبہ الحجارہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ ارتحلو یہاں سے چلو جہاں علم والوں کی توہین ہوتی ہے وہاں میں نہیں بیٹھوں گا اونٹنی پہ بیٹھے اور اونٹنی دوڑائی تنکبہ الحجارہ پتھر اڑتے اور اس کو لگتے اور وہ یہ کہہ رہا تھا انما کنا نخوض ونلعب ہم تو ویسی باتیں کر رہے تھے ہم تو ویسے کھیل رہے تھے فیقول له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ مَا يَزِيدُهُ آپ نے اس سے کوئی زیادہ بات نہیں کی آپ نے صرف اتنا کہا اللہ سے مذاق کرتے ہو اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو اور کیا اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مِنَ السُنَّةِ أَن يُوَقَّرُ الْعَالِمِ یہ سنت ہے کہ کسی علم والے کی عزت کی جائے اور اسے تکریم دی جائے تو ساتواں ادب مزاح کرتے ہوئے اہل علم و معرفت کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. آٹھواں ادب، اہل علم مقتدا لوگ جن کو رب تعالیٰ نے علم و عمل سے نوازا ہے، ان کو بھی عام لوگوں سے مزاح نہیں کرنا چاہیے. کس اعتبار سے؟ کہ وہ ممبر و محراب یا بازاروں میں لوگوں کے ساتھ مزاح نہ کریں. کیوں؟ وَذَلِكَ صِيَانَةً لِعِلْمِهِمْ وَرِعَايَةً لِجَنَابِهِمْ وَمَكَانَتِهِمْ، تاکہ ان کے علم پہ کوئی بات نہ کرے اور ان کی شخصیت پہ کوئی طعن نہ کرے اور ان کے احترام کو کوئی مخدوش نہ کرے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے، فَلَا يَنْبَغِي لِلْعَالِمْ أَن يَتَبَسَّطَ عند العوام، جو عام لوگ ہیں کسی عالم کو اس کے ساتھ اتنا کھلنا نہیں چاہیے. حفظ لهم، اور وہ بھی اس لیے تاکہ وہ اس سے سیکھ سکے، اس کی ہیبت نہ ختم ہو. ومتى اراد مباحا فليستتر به عنهم، اور اگر اس طرح کی کوئی بات کرنی ہے ان سے اس کو الگ ہونا چاہیے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، وَإِذَا رَأَى الْعَوَامُ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ مُتَرَخِّصًا فِي أَمْرٍ هَانَ عِنْدَهُمْ، جب عوام دیکھتی ہے کسی بھی عالم کو کہ وہ اس طرح کے مزاح میں اپنے بہت وقت گزارنے والا ہے، هَانَ عِنْدَهُمْ، تو بے وقارہ ہو جاتا ہے وہ ان کے نزدیک. فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ صِيَانَةُ عِلْمِهِ، واجب اس پر یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی حفاظت کرے. وَإِقَامَتِ قَدْرِ الْعِلْمِ عِنْدَهُمْ، اور ان کے نزدیک علم کی قدر و منزلت کو باقی رہنے دے. فَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ، بعض سلف کہا کرتے تھے، كُنَّا نَمْزَحْ وَنَضْحَكْ، ہم مزاح بھی کیا کرتے تھے اور ہم مسکرایا بھی کرتے تھے، کہا لگانا. فَإِذَا صِرْنَا يُقْتَدَى بِنَا، جب لوگوں نے ہمیں لیڈر مان لیا، لوگ اقتداء کرنے لگ گئے، فَمَا أُرَاهُ يَسَعُنَا ذَلِكَ، تو پھر ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑا تاکہ اس کا کوئی غلط معنی نہ لے. ابن الغازی بیان کرتے ہیں، وَلَا بَأْسَ بِهِ بَيْنَ الْإِخْوَانِ بما لا أذى فيه ولا ضرر ولا غيبة ولا شين في عرض أو دين قاصدا به حسن العشرة والتواضع للإخوان والانبساط معهم ودفع الحشمة بينهم من غير استهتار أو إخلال بمروءة أو نحوه استنقاصا بأحد منهم ولا بأس به، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنے بھائی ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کا نقصان نہیں ہے، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کے عیوب کو نہیں ٹٹولا، اور اچھی صحبت کو پیدا کرنے کے لیے تواضع کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اور اسی طرح مروت کو توڑے بغیر اور کسی کی شخصیت میں نقص پیدا کیے بغیر انسان مداعبت اور مزاح کر سکتا ہے. خلیل بن احمد الفراحیدی، جب ان سے کہا گیا کہ انک تمازح الناس، آپ لوگوں سے بہت مزاح کرتے ہیں، فقال الناس فی سجن ما لم يتمازحوا، لوگ بیچارے تو جیل میں ہوتے ہیں جب تک یہ مزاح نہیں کرتے، میں تو ان کے جیل کے دروازے کھولتا ہوں. وفی الاقتداء بمن ذکر والاقتفاء بآثارهم اعظم برکہ وفي الخروج عن ذلك الحد أشد عناء وأبلغ هلك. و وأبلغ هلك وخير الأمور أوساطها. اس لیے وہ لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے آثار کی اقتداء کرنا اسی میں برکت ہے، اور اس راستے کو چھوڑ دینا یہی انسان کی ہلاکت ہے، اور بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی سے کیا جائے. مزاح کا نواں ادب اللہ یمازح غیر جنسی، مزاح کرتے وقت انسان کو کسی ایسے انسان کو مزاح نہیں کرنا چاہیے جو اس کے ملک سے نہیں ہے، یعنی ایک دوسری قوم سے تعلق رکھتا ہے. ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، من مازح رجلا من غیر جنسی، جو کسی انسان کو جو اس کی جنس میں سے نہیں ہے مزاح کرتا ہے، ہان علی، بے وقعت ہو جاتا ہے اس پر، واجترع علی، اور وہ اس پہ جرت کرے گا. وان کان المزاح حقا، خواہ مزاح حق ہی کیوں نہ ہو، لان کل شیء لا یجب ان یسلک به غیر مسلکه ولا يظهر الا عند اهله على اني اكره استعمال المزاح بحضره العامه كما اكره تركه عند حضور الاشكال. ہر چیز کا ایک وقت اور ہر چیز کا ایک راستہ ہے، اور ہر چیز وہاں ہی اچھی لگتی ہے جہاں اس کو سمجھنے والے ہیں. آپ مزاح پاکستان کے اعتبار سے کریں، وہ کسی اور ملک میں ہے، ان کا یہ مزاح ہے ہی نہیں، وہ اس کو مزاح سمجھتا ہی نہیں، اس میں سوائے لڑائی اور سوائے عداوت کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. محمد بن منقدر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، میری والدہ نے مجھے سمجھایا تھا، یا بنی لا تمازح الصبیان، بچوں سے بھی مزاح نہ کرنا، فتہون عندہم، وہ تمہاری قدر نہیں کریں گے. دسواں ادب، کسی اجنبی کے ساتھ بھی مزاح نہ کیا جائے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عدی بن ارطاح اس کو یہ بات لکھ کے بھجوائی، اتقوا المزاح فإنه يذهب المروءة، مزاح سے بچو، یہ انسان کی مروت کو دور کر دیتا ہے، جو آپ سے واقف ہی نہیں ہے وہ آپ کے مزاح سے خوشی کیسے محسوس کرے گا. گیارہواں ادب، مزاح کرتے وقت گفتگو اور کلمات کی شرعی حدود کو کراس نہ کرے. ابن حبان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، المزاح فی غیر طاعۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا معصیت میں جو مزاح ہے، مسلبۃ للبہاء، یہ انسانی شخصیت کی رونق کو ختم کر دیتا ہے. مقطعۃ للصداقہ، دوستیاں تڑوا دیتا ہے. یورث الضغن، اور دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے. وینبت الغل، اور دلوں کے اندر کینہ پیدا کرتا ہے. وانما سمی المزاح مزاحا، کیونکہ مزاح کو مزاح اس لیے کہتے ہیں، لانه زاح عن الحق، کہ بعض مزاح ایسے ہیں جو حق سے انسان کو دور کر دیتے ہیں. وكم من افتراق بين اخوين وهجران بين متآلفين، کتنے ایسے دو مسلمان بھائی ہیں کہ ان دونوں میں افتراق ہو گیا، اور دونوں بھائیوں میں مدت سے کلام ختم ہوئی محبت کرنے والے. کان اول ذلک المزاح، ان کی بنیاد پہلے یہ مزاح ہی تھا جب وہ شرعی حدود کو کراس کیا. بارہواں ادب، بے وقوفوں سے مزاح نہیں کرنا چاہیے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اقتصد فی مزاحک، بیٹا مزاح حساب کا کیا کرو. فإن الافراط فیہ یذہب البہاء ویجری علیک السفہاء، اس میں زیادتی تیری شخصیت کی رونق کو لے جائے گی اور بے وقوفوں کو تمہارے خلاف جرت دلائے گی۔ اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی، اے بیٹے، لا تمازح الشریف فیحقد علیک، کسی شریف آدمی سے بھی مزاح نہ کرو جس نے کبھی تمہیں مزاح کیا نہیں، اس کے دل میں آپ کے بارے میں حسد آئے گا۔ ولا تمازح الدنی، کسی گرے ہوئے انسان سے بھی مزاح نہ کرو، فیشتری علیک، وہ بھی تمہاری عزت کو گرانے کی جرت کرے گا۔ بعض لوگ بغیر کسی قاعدے اور کلیہ کے اور بغیر کسی اعتبار کے مزاح کرتے ہیں، جن کو یہ جاننا چاہیے، فللعالم حق، عالم کا ایک الگ مرتبہ ہے، وللکبیر تقدیر، اور بڑے آدمی کی الگ ایک عزت ہے، وللشیخ توقیر، اور استاد کا الگ ایک احترام ہے، ولہذا، اسی لیے، یجب معرفة شخصیت المقابل، جس سے مزاح کر رہے ہیں اس کی شخصیت کو پہلے پہچانا جائے، فلا یمازح السفیہ، کسی بے وقوف کو مزاح کا نشانہ نہ بنایا جائے، ولا الاحمق ولا من یعرف، نہ کسی احمق کو اور نہ ہی اس کو جس کو تم جانتے نہیں۔ چند مزاح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوئے ان کا تذکرہ ہوگا، اور سلف صالحین کے مزاح کے کچھ نمونے۔ مسلم احمد کی روایت ہے 26277، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلی، وانا جاریہ لم احمل اللحم ولم ابدن، میں اس وقت بچی تھی اور نہ ہی کوئی موٹاپا ایسا آیا تھا، فقال للناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، تقدموا، چلو آگے نکل جاؤ، فتقدموا، وہ آگے نکل گئے، فقال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہنے لگے، تعالی حتی اسابقکی، آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، فسبقتہ، دوڑ لگائی اور میں آگے چلی گئی، فسکت عنی، آپ خاموش رہے، حتی اذا حملت اللحم وبدنت ونسیت خرجت معه فی بعض اسفاری، پھر میں صحت مند ہو گئی اور مجھے وہ بھول گیا کہ ایک وقت میں نے سفر میں نکل کے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا بھی کیا تھا، فقال للناس، آپ نے پھر فرمایا، تقدموا، صحابہ سے کہ آپ آگے چلو، فتقدموا ثم قال، جب صحابہ آگے چلے گئے آپ نے فرمایا، تعالی حتی اسابقکی، آؤ دوڑ لگاؤ، فسابقتہ فسبقنی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے چلے گئے، فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك، تو آپ مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، هذه بتلك، اور دوسری روایت تلك بتلك، یہ اس کا بدلہ ہے جو پہلے تم جیت گئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 1862، سنن ابن ماجہ 1981، ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير اذن وهي غضبة، مجھے علم بھی نہیں ہوا کہ اچانک زینب رضی اللہ تعالی عنہ بغیر اجازت کے میرے حجرے میں آ گئی، اور وہ اس وقت بہت غصے میں تھی۔ ثم قالت، پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسبک اذا قلبت بنیت ابی بکر زریعتیہا، آپ ہمارا بھی پتہ لیا کریں، آپ کو اتنا ہی کافی ہے کہ جب سیدنا ابو بکر کی بیٹی آپ کے سامنے یہ ننے ننے بازو ہلاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، ثم اقبلت علیہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ سیدہ عائشہ کی طرف متوجہ ہوئی، فَأَعْرَضْتُهَا عَنْهَا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا. حَتَّى قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دُونَكِ فَانْتَصِرِ, عائشہ تم بھی بدلہ لے لو. فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا, میں نے بھی گفتگو کرنا شروع کی یہاں تک کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ خشک ہونے لگا. يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا, یعنی ان سے آواز نہیں نکل رہی تھی. مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه, اور کوئی جواب نہیں دے پائی یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے, مسند ابی اعلی کی روایت ہے 4476, اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد تدختها له, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خزیرہ ایک کھانا لے کے آئی جو میں نے ان کے لیے ہی پکایا تھا. فقلت لسودة والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی وبینها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اس کے درمیان تھے, تو میں نے سودة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کلی, آپ بھی کھا لو. فأبت, تو نے کھانے سے انکار کر دیا. فقلت, تو میں نے کہا لتأکلن او لألطخن وجهک, تم کھاتی ہو کہ نہیں, وگرنہ میں آپ کے چہرے پہ لگا دوں گی. فأبت, انہوں نے پھر بھی انکار کیا. فوضعت يدي في الخزيرة, میں نے اس کھانے میں ہاتھ ڈالا. فطليت وجهها, اور واقعتا میں نے وہ کھانا ان کے منہ پہ مل دیا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فوضع بيده لها وقال لها التخي وجهها, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا تم بھی بدلہ لو اس سے اور اس کے چہرے پہ یہ لگاؤ. فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم لها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے. فمر عمر فقال, عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے. فقال یا عبد اللہ یا عبد اللہ, تو عمر نے یہ آواز دی اے عبداللہ اے عبداللہ. فظن انہ سیدخل, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لگتا ہے عمر آنا چاہتے ہیں. فقال قوما فاغسلا وجوہکما, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو چلو اٹھو جاؤ اپنے اپنے منہ دھو کے آؤ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سنن ابی داود 4932, قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر, رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك يا خيبر سے واپس آئے. وفي سهوتها ستر, گھر کے کونے میں ایک کپڑا لٹکایا ہوا تھا. فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب, جب ہوا آئی پردہ اٹھا تو وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈولز پڑی تھی. فقال ما هذا یا عائشہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا؟ قالت بناتی, میری گڑیا. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع, اور ان گڑیا کے درمیان ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر بھی تھے. فقال ما هذا الذي ارى وسطهن, عائشہ یہ ڈولز کے درمیان گھوڑا کیسے آ گیا؟ قالت, یہ کیا ہے؟ قالت فرس, یہ گھوڑا ہے. قال وما هذا الذي علي, یہ گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ قالت جناحان, دو اس کے پر ہیں. قال فرس له جناحان, گھوڑا اور اس کے پر. قالت اما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحة, آپ نے نہیں سنا اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان کا گھوڑا تھا جس کے پر بھی تھے. قالت فضحك حتى رأيت نواجزهم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے یہاں تک کہ آپ کی کچھلیاں ظاہر ہوئی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں صحیح مسلم 2445، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر میں نکلتے، كان إذا خرج أقرع بين نسائه، تو قرع ڈالتے اپنی بیویوں میں سے جس کا نام نکلتا ان کو ساتھ لے لیتے. فطارت القرعة على عائشة وحفصة، سيدة عائشة اور سيدة حفصة رضی اللہ عنہما ان دونوں کے نام نکلے. فخرجتا معه جميعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چلی گئی. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سیدہ عائشہ کے ساتھ نکلے اور گفتگو کر رہے تھے رات کے بعد. فقالت حفصة لعائشة، سیدہ حفصة رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ سے کہنے لگی، الا تركبين الليل بعيري واركب بعيرا، عائشہ کیا خیال ہے آج ہم اونٹ چینج نہ کر لیں؟ فتنظرين وانظر، آپ اس کی سواری کر کے دیکھو میں اس کی سواری کر کے دیکھو. قالت بلا، ٹھیک. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة، تو سيدة عائشة رضي الله عنها سيدة حفصة کے اونٹ پہ بیٹھ گئی اور سيدة حفصة رضي الله عنها سيدة عائشة کے اونٹ پہ بیٹھ گئی. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، آپ صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها کے اونٹ کی طرف آئے اور اس کے اوپر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی. فسلم، اپنے سلام کہا، ثم سار معها، اور ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. حتى نزلوا، یہاں تک کہ پڑاؤ ڈالا. فافتقدته عائشة رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ان کی باری تھی ان کے پاس آنے کی کہ آج انہوں نے میرے ساتھ سفر کرنا تھا، اس اونٹ کے ساتھ جس اونٹ پہ میں سوار تھی. فغارت، ان کو غیرت آئی. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي أقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا، تو سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إذخر بوٹی اپنے پاؤں پہ انہوں نے ڈالی اور کہنے لگی، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آج نراز ہو گئے ہیں اور اللہ وہ آپ کے رسول ہیں، سلط علی اقربا او حی تلدغنی، مجھ پہ کوئی سانپ یا بچھو مسلط کر دے جو مجھے ڈنگ لگائے. ولا استطیع ان اقول له شیئا، میں اللہ کے محبوب کے متعلق تو کوئی بات نہیں کر سکتا. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 6203 اور جامع ترمذی 333، كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے. وكان لي اخ، سیدنا انس فرماتے ہیں میرے ایک بھائی تھے، يقال له ابو عمير، ان کو ابو عمير کہا جاتا. قال احسبه فطيما، اور میرا گمان ہے کہ اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی، ایسا بچہ جس نے دودھ چھوڑا ہو. وكان اذا جاء قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تو اس کا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر آپ کی چڑیا، آپ کے معمولہ، اس کا کیا بنا؟ اور صحابی کہتے ہیں، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، بس اوقات نماز کا وقت ہوتا اور وہ ہمارے گھر میں ہوتے. فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكَنَّسُ وَيُنْضَحُ، تو چٹائی کو فوراً صاف کیا جاتا. ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جامع ترمذی 1991، ان رجلا استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی. آپ نے فرمایا انی حاملک علی ولد الناقہ، میں آپ کو اونٹنی کا بچہ اس پہ سوار کروا دیتا ہوں. فقال یا رسول اللہ، وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اصنع بولد الناقہ، میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا، مجھے تو سفر پہ جانا ہے، مجھے تو اونٹ چاہیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقَ، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہا جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت لزوجہا، وہ اپنے خاوند کے کسی کام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقال لها من زوجکی، آپ کے خاوند کون ہے؟ قالت فلان فلان. فقال الذی فی عینہ بیاض، اچھا وہ جس کی آنکھ بھی سفید سفید ہے. قالت اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعینہ بیاض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھ میں تو کوئی بیماری نہیں ہے. قال بلا، کیوں نہیں، ان بعینہ بیاضا، اس کی آنکھ میں سفید سفید ہے. فقالت لا والله، نہیں اللہ کی قسم. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما من احد الا فی عینہ بیاض، کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفید رنگ نہ ہو. اور دوسری روایت میں آتا ہے فانصرفت عجلت الی زوجها، یہ بات سنتے ہی جلدی سے واپس گئی. وجعلت تتأمل عینی، اور جا کے کہتی ہے رکو ذرا آنکھ کھول کے مجھے دکھاؤ. فقال لها، وہ کہنے لگے ما شانک، کیا ہو گیا؟ فقالت اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی عینیک بیاضا، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی سفید ہے. فقال اما ترین بیاض عینی اکثر من سوادیہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہی کہ واقعتاً آنکھ کے سفید حصہ سیاہی سے زیادہ ہے. سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ 3443، قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدیہ خبز و تمر، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھجوریں اور روٹی پڑی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو، قریب ہو جاؤ، فکل اور کھاؤ. فأخذت آکل من التمر، میں کھجور کھانے لگا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تأکل تمرا وبك رمد، صہیب کھجوریں بھی کھا رہے اور کہتے ہو کہ میری آنکھ خراب ہے. قال قلت، میں نے کہا انی امزغ من ناحیت اخرى، اللہ کے رسول جو آنکھ جس میں پریشانی ہے میں اصل میں کھجوریں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. عوف مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 5000. اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا غزوہ تبوک میں، اور وہ ایک قبے میں بیٹھے ہوئے تھے. فسلمت، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. وقال ادخل، اور مجھے کہا آ جاؤ اندر. فقلت اکل لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صرف چہرہ آگے کر کے بات کر لوں کہ سارا ہی آ جاؤ اندر. قال کلک، فدخلت، کہا نہیں آ جاؤ، ساری آ جاؤ اور یہاں آ کے بات کر لوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری 6086، لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطائف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے. قال انا قافلون غدا ان شاء اللہ، میرے صحابہ صبح انشاءاللہ ہم یہاں سے نکلیں گے. فقال ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ صحابہ کہنے لگے لا نبرح حد او نفتحها، اللہ کے رسول اگر کچھ اور ٹھہر جائیں چلو اللہ کو فتوحات دے دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغدو علی القتال، تو ٹھیک ہے صبح پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. قال فغدو، صبح ہوئی فقاتلوهم قتالا شدیدا، بہت لڑائی ہوئی، وکثر فیہم الجراحات، بہت زخم بھی آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انا قافلون غدا انشاء اللہ، اچھا میرے صحابہ کل ہم انشاءاللہ واپس جائیں گے. فسکتو، تو صحابہ خاموش رہے. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے آج کوئی نہیں بولا. قرا روایت کرتے ہیں میں نے ابن سیرین سے کہا هل كانوا يتمازحون یعنی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صحابہ بھی ایک دوسرے سے مزاح کرتے تھے؟ قال ما كانوا الا كالناس، وہ بھی تو انسان تھے. ابراہیم النخعی سے سوال کیا گیا هل كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضحكون، کیا صحابہ کرام وہ مسکرایا کرتے تھے؟ قال نعم، کیوں نہیں. والایمان فی قلوبهم مثل الجبال الرواسی، ہاں وہ بھی کہا لگاتے تھے حالانکہ ان کے دلوں میں پہاڑوں جیسا ایمان ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے جب دنیا سے جانے لگے تو یہ کہا تھا ارجو اللہ یخالف انشاء اللہ وما اظن ان یلی الا احد ہذین الرجلین، مجھے امید ہے کہ میرے بعد اختلاف نہیں ہوگا اور میرے بعد عثمان و علی میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا. فَإِنْ وَلِيَ عثمان فَرَجُلٌ فِيهِ لِين، اگر سیدنا عثمان کو بنا لیا خلیفہ تو بہت نرم مزاج. وَإِنْ وَلِيَ عَلِي فَفِيهِ دُعَابَةٌ، اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے اندر مزاح اور دعابہ ہے، بہت سارے لوگوں کو قریب کر سکیں گے. بکر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں صحیح ادب المفرد 201، كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتبادحون بالبطیخ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کی طرف تربوز پھینک کر دل لگی بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب حقائق کا سامنا ہوتا دین کا کانو ہم الرجال، پھر اسے ڈٹ جانے والے تھے. ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مروان جب کہیں جاتے تو سیدنا ابو ہریرہ کو مدینہ کا گورنر بنا کے جاتے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنری کے وقت گدے پہ سوار ہوتے، سر پہ ایک خلبٹ ایک ٹوپی ٹائپ چیز پہن لیتے اور جہاں جہاں گزرتے جاتے کہتے پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں پتہ نہیں امیر کی گاڑی آ رہی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ لا يتحدث الا وهو يبتسم، ابو الدرداء جب بھی بات کرتے مسکراتے. ام الدرداء چونکہ ان کی دو بیویاں تھیں، ام الدرداء صحابیہ اور تابعیہ، اور ام الدرداء یہ فقیہ عورت تھی، صحابیات بھی معروف تھی، وہ کہنے لگی انی اخاف ان یرى الناس انك احمق، مجھے تو ڈر ہے کہ لوگ کہیں کہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہوگی ہر بات پہ یہ ہنستے. فقال ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث حدیثا الا وهو يبتسم في حدیثه، میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول کو زندگی میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو اور مسکرائے نہ. قبیصہ کہتے ہیں كان سفیان مزاحا، سفیان سوری بہت مزاح کرنے والے تھے. كنت اتاخر خلفه مخافه ان يحيرني بمزاحي، میں ہمیشہ ان سے چھپتا رہتا تھا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بات مجھے ضرور کہنی ہے، اور کہتے سچ ہی تھے. سلیمان بن مہران اعمش، جو صحیح بخاری کی روات میں سے ہے اور خلف العاشر کی جو قرات ہے اس کی روات میں سے ہے، ان کا ایک بیٹا تھا، بیٹے کو کہا اذهب فاشتری لنا حبلا للغسیل، بیٹا جاؤ ایک رسی لے کے آؤ. بیٹا باپ سے کہتا ہے یا ابتی طول کم، کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ قال عشرۃ ازرع، دس ہاتھ لمبی. قال فی عرض کم، ابا جان موٹی کتنی ہونی چاہیے؟ تو باپ نے سن کے کہا فی عرض مصیبتی فیک، اتنی موٹی رسی ہونی چاہیے جتنی تم میرے لیے مصیبت ہو. ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہتا اذا نزعت ثیابی ودخلت النہر اغتسل فإلى القبلۃ اتوجہ ام الى غیرها؟ اے امام محترم، اگر مجھے ضرورت محسوس ہو غسل کی اور میں پانی کی طرف جاؤں، لباس اتار کے رکھوں، تو میں غسل کرتے وقت قبلہ رخ ہو کے غسل کروں یا کسی اور طرف؟ فقال الافضل ان یکون وجہک الی جہۃ ثیابک لئلا تسرک، بہتر یہ ہے کہ آپ کا چہرہ کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے تاکہ تم دیکھتے رہو یہ نہ چوری ہو جائیں. سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی فنان بنایا تھا. لا یقص علینا الا ابکانا، کس انداز سے جب بھی وہ واز کرتے رلانا چاہتے تو رلا دیتے. ولا یقوم من مجلسنا حتی یضحکنا فی مجلسہ، اور اسی مجلس میں ہمیں ہنسانا چاہتے تو ہنسا بھی دیتے. غالب القطان کہتے ہیں میں ابن سیرین کے پاس آیا ایک دن، فسألت عن ہشام، میں نے ہشام کے بارے میں پوچھا کہ ہشام کدھر ہے. فقال توفی البارحہ، اما شعرت، تمہیں پتہ نہیں وہ تو رات فوت ہو گئے. فقلت انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. فضحك، وہ مسکرانے لگ گئے، کہتے ہیں لگتا ہے کہ قرآن تمہیں بھولتا جا رہا ہے. اللہ یتوفى الانفس حین موتها، جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کو اللہ قبض کر لیتے ہیں، اس کو الموت الصغرى، چھوٹی موت کہا گیا ہے، تو رات ہی فوت ہوا تھا، اب تو وہ اس وقت بازار میں ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے لیس من حسن الخلق الغضب فی المزح، مزاح کے اندر غصے میں آنا یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. ابو الفضل کہتے ہیں میرے باپ نے کہا توجہت من الموصل الى ابی اسحاق، میں موصل عراق سے چلا اور ابو اسحاق کے پاس گیا جو فیروز آبادی تھے. فلما حضرت عنده رحب بی، جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے خوش آمدید کہا. وقال من اين انت، کہاں سے آئے ہو؟ فقلت من الموصل، میں موصل سے آیا ہوں. قال مرحبا انت من بلدی، تم تو میرے شہر کے رہنے والے ہو اور تم تو میرے وطن کے ہو. قلت یا سیدنا انت من فیروز آباد، آپ تو فیروز آباد کے ہیں اور میں موصل کا ہوں. ولست من الموصل، آپ تو موصل میں سے نہیں ہیں. فقال له اما جمعتنا سفینۃ نوح، یاد رکھو ہم دونوں اور ہمارے بڑے ضرور اس ایک ہی کشتی میں جمع ہوئے تھے جو سیدنا نوح نے بنائی تھی. جعفر بن ابی عثمان بیان کرتے ہیں کن عند یحیی بن معین، یحیی بن معین محدث کے پاس ہم جمع ہوئے. فجاءہ رجل، ایک آدمی ان کے پاس آیا، مستعجل، بہت جلدی میں تھا. فقال یا ابا زکریا حدثنی بشیء اذکرک به، ابو زکریا مجھے بڑی جلدی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور مجھے بیان کرو تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں آپ کو ملا ہوں. فقال له یحیی، یحیی بن معین جو محدث تھے، بڑے وقار سے کہنے لگے اذکرنی انک سألتنی ان احدثک فلم افعل، اچھا تم مجھے یاد کرنا کہ میں نے اسے کہا تھا ضرور بیان کر لیکن انہوں نے کچھ نہیں بیان کیا. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوطار جنہوں نے لکھی ہے، صحیح بخاری طلباء کو پڑھا رہے تھے، تو جب بھی حدیثیں آتی شفاعت کی کہ قیامت کو اللہ کے رسول سفارت کریں گے اور لوگوں کو آگ سے نکالا جائے گا، تو ایک معتزلی بھی وہاں بیٹھ کے پڑھتا تھا جو شفاعت کا انکار کرتا تھا. جب بھی احادیث آنی اس نے تشویش پیدا کرنی، تو امام شوکانی کہنے لگے اچھا ایسا کرو، یہ سب کے لیے تو سفارش ہوگی جس جس سے کوئی غلطی ہوگی، جب تیری سفارش کرنے لگے تو آپ ضرور کہنا کہ اللہ کے رسول میری سفارش نہ کرنا کیونکہ میں معتزلی ہوں اور میں یہاں سے نہیں نکلنا چاہتا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا تھا، جو مفتی تھے، اتفاق سے ان کے پاس دو لوگ آئے، زوجین، اور طلاق کا ہی مسئلہ تھا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو کیسے دوں؟ کہتے میں اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ قال ذئب، ذئب بھیڑیے کو کہتے. قال ما اسم زوجتک، آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ قال ذئب. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسأل اللہ العافیہ انت ذئب وہی ذئب کیف یعیش بینکم الاولاد، میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں بھیڑیا اور اسی طرح کی اس کی بیوی، بچے بیچارے کیسے زندہ رہتے ہوں گے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اتفاق سے منا جانا چاہتے تھے، انہوں نے حرم میں نماز پڑھی. جو ہی وہ گاڑی پہ بیٹھے تو ٹیکسی ڈرائیور نے ان سے تعارف کرنا چاہا، من انت، کون ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا محمد بن عثیمین. تو ٹیکسی ڈرائیور نے سمجھا کہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اتنا بڑا عالم اور ٹیکسی میں جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے ان سے پوچھنا چاہا ومن الاخ، اور میرے بھائی آپ کون؟ کہا اگر آپ شیخ عثیمین ہو تو میں ابن باز ہوں. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز تو گاڑی نہیں چلاتے، وہ تو نابینا ہیں. تب جا کے اس کو احساس ہوا کہ میں واقعی جس سے بات کر رہا ہوں وہ شیخ عثیمین ہے. شیخ محمد بن صالح عثیمین سے ایک شخص نے سوال کیا اگر ٹیپ ریکارڈر پہ قرآن سن رہا ہو کوئی اور سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت پہ سجدہ کرنا چاہیے؟ قال نعم اذا سجد المسجل، اگر ٹیپ ریکارڈر سجدہ کرے تو تم بھی کر لینا. شیخ محمد بن صالح عثیمین سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو ایک شخص جب وہ باب آیا ان عیوب الناس کہ کون کون سے عیبوں کی وجہ سے طلاق دی جا سکتی ہے اور کون کون سے عیبوں کی وجہ سے فسخ نکاح ہو سکتا ہے، تو ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو اچانک سے ایک سائل کھڑا ہوا، کہتے یا شیخ اذا تزوجت ثم وجدت زوجتی ليس لها اسنان فهل هذا عیب یبیح لی طلب الفسخ، اگر کل کو میں شادی کروں مثال کے طور پہ اور شادی کرنے کے بعد دیکھوں کہ میری بیوی کے تو دانت ہی نہیں، تو کیا یہ عیب واقعی ہے کہ میں نکاح توڑ سکتا ہوں؟ کہا الحمدللہ کہو کہ کم از کم تم اس کے کاٹنے سے تو بچے رہو گے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم دی تھی، ان کے سامنے شیخ ابن باز کا فتویٰ پیش کیا گیا کہ شیخ ابن باز فرماتے ہیں جو شخص 120 کلومیٹر کی رفتار سے تیز گاڑی چلاتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہتے ہیں یہ تو لگتا ہے اس شخص کا فتویٰ ہے جس نے کبھی گاڑی نہیں چلائی، کیونکہ شیخ ابن باز نبینے تھے. انہوں نے کہا شیخ میں شیخ ابن باز کو جا کے بتا دوں؟ کہا کوئی بات نہیں آپ بتا دیجئے. شیخ ابن باز کے پاس گیا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو زیادہ تیز بھی چلائی جا سکتی. کہتے ہاں یہ بھی اس انسان کا فتویٰ ہے جس کو کبھی دیت دینے کا اتفاق نہیں ہوا. والحدیث جد کثیر فی باب المزاح، مزاح کے بارے میں ایک نہیں بہت سارے ایسے قصص موجود ہیں، لیکن لا یکون الا حقا، اور وہ حق ہونے چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اتفاق سے جحا ایک ایسے شخص کا نام ہے جو معروف ہے بخل میں، ان کو ایک شخص نے بہت واضح نصیحت کی اور کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کیا بنے گا. اس بیچارے نے آخر بہت ساری واز کے بعد یہ عہد کر لیا کہ میں آج ضرور نماز پڑھنے جاؤں گا. تو جو ہی وہ نماز کے لیے پہنچا، نماز سے فارغ ہوا تو کسی شخص کو اس کا جوتا پسند آ گیا اور اس نے جوتا اٹھا لیا. وہ بیچارہ باہر نکلا اور جب اس کو جوتا نظر نہ آیا تو کہنے لگا لوگوں میری جوتی واپس کر دو. لوگوں نے جوتا واپس نہیں کیا، بیچارہ اسی طرح بغیر جوتے کے اپنے گھر واپس چلا گیا. جا کے کہتا ہے بیٹا میں تو آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا، اب تیری باری ہے، ان فضائل کو تم حاصل کرو. بیٹا آیا، بیچارہ اس نے نماز پڑھی، باہر نکلا تو جوتا اس کا بھی کسی نے اٹھا لیا. اب اس کو ایک تو باپ کا غصہ تھا، ایک اپنا غصہ، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے ایوہ الناس، او لوگو ردو الی حذائی، میرا جوتا مجھے واپس کر دو. وَإِلَّا أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ أَبِي، مگر نہ میں وہ کروں گا جو میرے باپ نے کیا. سب لوگ پریشان. ایک بول کے کہتا ہے من الذی فعل ابوک, یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے کیا کیا. کہتے رجع حافیا, بغیر جوتے کے واپس چلا گیا. بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے. السلام علیکم.